إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. شرک کی قسمیں بیان کر رہے تھے پچھلے درس میں, وہ میں بغیر کسی مقدمے کے اپنے درس کا آغاز کرتا ہوں اور پچھلا درس جو ادھورا رہ گیا تو اسے پورا کرتے ہیں. شرک فی العبادہ کی قسمیں بیان کر چکے تھے, عبادت میں شرک ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی تقریباً 7 مثالیں بیان کر چکے تھے. شرک فی المحبہ, محبت میں شرک کرنا, اور محبت کے 10 مرتبے بیان کیے تھے عربی زبان محبت کا لفظ کس طریقے سے, ایک لفظ کے 10 معنی ہے تقریباً اور ہر معنی جو ہے وہ الگ بیان ہوا ہے لغت کے لحاظ سے. اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں, اور اللہ تعالیٰ اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے. اس کے بعد خوف اللہ تعالیٰ سے ڈر, پھر توکل یعنی شرک فی المحبہ محبت میں شرک, شرک فی الخوف ڈر میں شرک, شرک فی التوکل توکل کرنے میں شرک, شرک فی القصد والارادہ ارادہ اور نیت میں شرک, شرک فی الدعاء دعا کرنے میں شرک, شرک فی الاستغاثہ استغاثہ کرنے میں شرک, شرک فی الذبح قربانی کرنے میں شرک. تو یہ قسمیں بیان کر چکے تھے اور آج کے درس میں 8 نمبر پر شرک فی الطواف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شرک فی الطواف, طواف کرنے میں شرک. یاد رکھیں طواف عبادت ہے اور عبادت دلیل سے ہی ثابت ہوتی ہے, بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت نہیں ہوتی. اور طواف عبادت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, سورة الحج آیت نمبر 29. اور یاد رکھیں طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا ہوتا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, بیت العتیق کیا ہے؟ اور طواف کریں جزم کے ساتھ, وَلْيَطَّوَّفُوا امر اور جزم ہے, کس چیز کے؟ بالبیت العتیق. بیت عتیق کون سا ہے؟ عتیق یعنی پرانا, قدیم الزبان سے, اور بیت العتیق ہے کعبہ. یعنی طواف صرف اور صرف کعبے کا کرے, کعبے کا طواف کیا جائے. اگر کوئی شخص کعبے کا طواف بھی کرتا ہے اور کسی ولی کی قبر کا طواف بھی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے شرک کیا. کیوں؟ کیونکہ طواف کرنا ایک جگہ کے لیے مخصوص ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, اور طواف عبادت ہے جیسے اس آیت میں بیان کیا. وَلْيَطَّوَّفْ حکم فعل امر ہے, جیسے پہلے بیان کیا تھا کوئی فعل امر آ جائے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مدح کرے, امر نہیں ہے حکم نہیں ہے لیکن مدح کی اللہ تعالیٰ نے کسی کے فعل کسی کے عمل کی, اللہ تعالیٰ مدح کی قرآن مجید میں صحیح حدیث میں, تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے. عبادت کے نشانے بیان کر چکے تھے پچھلے درس میں 3 یا 4. اس کی مثال میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا, یہ مدح کی جا رہی ہے. جو لوگ نظر و نظر کرتے ہیں, منت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, لوگوں کے لیے مدح کی ہے. تو یہ بھی نظر بھی عبادت ہے جیسے آگے بیان ہوگا. تو یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فعل امر سے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, تو طواف کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ گھر کا طواف کرنا توحید فی العبادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کے ساتھ کسی بھی چیز کا طواف کرنا شرک فی العبادہ ہے, بشرط نیت ہو کہ میں جو طواف کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یعنی نیت یہ ہو, یعنی ایک شخص گاڑی کھڑی ہے, گاڑی کے 3 چکر لگائے اس نے, یا گھر ہے میدان ہے اس نے دوڑ لگاتے ہوئے 7 چکر لگائے. تو کسی نے اسے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتا ہے میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، میرا وزن بڑھ گیا ہے، میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں. یہ جو اس نے طواف کے چکر لگانے کو، جو اس نے جو طواف کیا ہے یہ ایکسرسائز کے لیے کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر یہ طواف ہوتا کہ یہ جگہ مبارک ہے، یہ مٹی مبارک ہے، میں اس لیے 7 چکر یا 5 چکر میں نے لگائے ہیں اس میدان کے تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، یہ شرک ہے. وہاں میں کوئی قبر نہیں ہے، صرف میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے. بھئی یہ میرے استاد کا گھر ہے، میں اپنے استاد سے بہت متاثر ہوں، چکر لگا رہے ہیں. پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے ہیں میرے استاد برکت والا ہے، میں اس کے گھر کا چکر لگا رہا ہوں، یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا. بھئی چکر کیوں لگا رہے ہو؟ بھئی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ طواف میں شرک ہے، کسی صورت میں جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ برکت والا شخص ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے میں طواف کر رہا ہوں، یہ بھی شرک ہے. تو یاد رکھیں، شرک، یہ شرک فی الطواف کی اگر نیت ہے اجر و ثواب کا، یہ شرک ہوتا ہے. اگر ویسے آپ نے طواف کر رہے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا. لیکن اگر قبر ہے، وہاں پہ مزار بنا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں جو طواف کر رہا ہوں، سلام اللہ وبرکاتہ، جو میں طواف کر رہا ہوں یہ اس قبر والے کے لیے ہے، یہ شرک الاکبر ہے، یاد رکھیں. اور اگر نیت یہ ہے، طواف تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لیکن میں صرف برکت حاصل کرنے کے طواف کر رہا ہوں، یہ شرک الاصغر ہے. دونوں فرق سمجھیں. اگر اسی کے لیے عبادت صرف کی جائے، جو شخص ہے، جو مردہ ہے، جو مر چکا ہے، اسی کے لیے طواف عبادت ہے، اسی کے لیے صرف کی جائے، یہ شرک الاکبر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی شخص طواف تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جگہ ہے وہ قبر جس کا وہ طواف کر رہا ہے، اس کو مبارک سمجھ کے، تو یہ شرک ہے لیکن شرک الاصغر ہے. جیسے میں نے مثال دی، ایک شخص بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں یار اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، طواف کر رہا ہے اس کا. بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے ہیں میں طواف کروں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ برکت والا شخص ہے، اسی کے لیے نہیں کر رہا، میں کر رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ شخص برکت والا ہے اس لیے یہاں پہ میں طواف کروں، یہ شرک الاصغر ہے. لیکن اگر اسی کی ذات کے لیے کرے کہ یہی شخص برکت والا بھی ہے اور اجر و ثواب اسی سے مجھے ملے گا، یہ شرک الاصغر ہے. یہ شرط کیا ہوگی ان چاہیے؟ عبادت کی نیت. نیت کیا ہوگی؟ کہ میں طواف کر رہا ہوں اجر و ثواب پانے کے لیے، اور ذلت و انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، جس میں نے پہلے بیان کیا تھا پچھلے دروس میں کہ عبادت کی تین ارکان کون سے ہیں؟ محبت، امید اور ڈر، خشوع خضوع کے ساتھ. اگر یہ کسی چیز میں پائی جائیں تو یہ عبادت ہوتی ہے، چاہے کوئی کہے تیری نیت تھی یا نہیں تھی، یہ چیزیں پائی گئیں تو یہ ارکان عبادت ہے. نمبر 8، نمبر 9، شرک فی الطاعہ، فرما بردار میں اور طاعت میں شرک کرنا. فرما برداری اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ. اللہ تعالیٰ فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرو. اور یہ فرما برداری جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے، اس میں یہ ضابط ہے سمجھنے کے لیے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسی کو حلال سمجھنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسی کو حرام سمجھنا، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی نازل ہوتی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو حرام کر دے وہ حرام ہے، ہمارے لیے دین ہے. جس نے زندگی اسی چیز میں گزاری، فرما برداری کے ساتھ سر جھکا کے اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کر کے، دین اسلام کیا مطلب ہے؟ استسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اس طریقے سے زندگی گزارتا رہا، یہ توحید فی الطاعہ ہے. اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے حرام حلال کا، حرام اور حلال کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے کہ حلال اور حرام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ فلاں ولی کا یا فلاں بزرگ کا بھی حق ہے کہ وہ بھی حرام اور حلال کر سکتے کسی چیز کو، یہ شرک فی الطاعہ ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورۃ توبہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی، عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عیسائی تھے. وہ یاد رکھیں, یہ بھی کبھی سوال پوچھا جاتا ہے, وہ کون سے صحابی تھے جو پہلے عیسائی تھے پھر اسلام قبول کیا؟ تو یہ ان کی مثال ہے. اور ان کے والد حاتم الطائی بہت مشہور شخصیت ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, جائز نہیں, یاد رکھیں وہ کافر تھا, حاتم الطائی کافر تھا, لیکن کریم تھا, کرم کرتا تھا, مہمان نواز تھا, اچھے مہمان نواز تھا. اور عرب میں یہ تو ان کی اچھے عادتوں میں سے ایک عادت تھی, اچھی عادت, کہ وہ اس طریقے سے مہمان نواز تھے. وہ قصہ مشہور ہے, گھوڑے کو ذبح کر کے مہمانوں کو دے دیا, بہت قصے حاتم الطائی کی, لیکن وہ کافر تھا. اللہ تعالی نے اس کے بیٹے کو ہدایت دے دی اور مسلمان ہو گیا. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی بن گیا. اللہ تعالی نے وہ عزت بخشی ہے, وہ شرف بخشا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبار محبار ارباب من دون اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ اور سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے سراکوں پہ ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے تو کبھی انہیں رب کہا ہی نہیں. ہم نے کب ان کو رب کہا ہے؟ نہ تو ہم نے اپنے پادریوں کو, نہ اپنے عابدوں کو, راہبوں کو, ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے رب ہے, ہمارا خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے, قرآن میں اللہ فرمائی ہے سچ ہے, لیکن مجھے یہ تو وضاحت کریں کہ کیسے ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنی پیاری بات ہے, کاش کہ آج کا مسلمان بھی اس پہ عمل کرتا ہے. جس آیت ہے, جس حدیث کو سمجھ نہ آ رہی ہو, کسی عالم کے پاس جا کے سمجھ لیتا, اس سے بہتر ہوتا کہ وہ اپنے عقل پہ, اپنے عقل کے ایک ناقص عقل کے بلبوتے پر خود فتوی دیتا اور خود اس پہ عمل کرتا جاتا, تو آج یہ جو افراتفری دیکھ رہے ہم, یہ نہ ہوتے کبھی. آج تو ہر تھوڑی سی داڑھی آ گئی, دو چار حدیثیں آ گئیں, سبحان اللہ, پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دیے, تو لوگ سمجھتے کہ ہم بڑے عالم بن گئے ہیں. ہرگز نہیں. کچھ ہمارے ساتھی حدیث ساتھی بھی دو تین حدیثیں پڑھ کے اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کسی سمجھ کے. اس کی مثال واضح ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من را امین کو منکرم فلی غیر ہو بیدے, جس نے تم میں سے برائی کو دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کرے. فلم یستطع فبلسانہ, جو ہاتھ سے نہ تبدیل کرے اپنی زبان سے. فلم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان, سے مسلم کی روایت ہے. تو اکثر ساتھی کیا کرتے ہیں, جوش جذبے میں آ کے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا, پکڑ لیتے گریبان سے, ہاتھ سے ہاتھ لگا کے چل رہے مسجد کی طرف. وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرو, ہم ہاتھ سے تبدیل کر رہے ہیں. یہ منکر نہیں ہے کہ یہ شخص بیٹھا ہے, نماز ہو چکی ہے, مسجد کی طرف جاتا نہیں ہے. ارے میرے بھائی, یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے حکم ہے؟ یہ ان کے لیے حکم ہے جو ہاتھ سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ سربراہ, چاہے وہ ملک کا سربراہ ہو, چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو. ہاں آپ کا بیٹا ہے تو آپ پکڑ کے لے جاؤ اسے, آپ کو کوئی شخص نہیں کہے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. لیکن میرے بیٹے کو پکڑ کے تمہیں کس نے اجازت دی کہ گریبان پہ ہاتھ پکڑ کے ایسے لے جاؤ؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ تو ہر حدیث کے ظاہر کو پڑھ کے عمل نہیں کیا جاتا, یاد رکھیں. علماء کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ جب بھی مشکل پیش آئی تو یہ نہیں کہا, وحاشا ہو, صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ کبھی نہیں کہا کہ بھئی نہیں یہ آیت غلط ہے, یہ وحی نہیں ہو سکتی, یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی, ہم اس کو مانتے ہیں, ہرگز نہیں. گئے نبی رحمۃ وسلم کی طرف گئے اور سوال کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں, کیونکہ عدی بن حاتم الطائی سردار تھے اپنے قوم کے, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا آپ کے جو رہنما ہیں یہ احبار اور رہبان, حبر کہتے ہیں عالم کو اور راہب کہتے ہیں عابد کو, یہ آسان الفاظ میں, کہ تم لوگوں کے جو احبار اور رہبان ہیں کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تھے اور تم اس پر عمل نہیں کرتے تھے, اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے؟ کہا جی ہاں کرتے تھے. اور کیا کوئی حرام چیز کو حلال نہیں کر دیتے تھے اور تم اس پہ عمل نہیں کرتے؟ کہا جی ہاں. یہ تو کہ عبادت ہے, یہی تو ان کو آپ نے لوگوں نے رب بنایا ہے. تو جس نے بھی حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا تو اس نے شرک کیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حلال اور حرام کرنا شریعت اور دین ہے, اور دین کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جس نے بھی شریعت اپنی طرف سے شریعت بیان کی یا لے کے آیا تو اس نے نتائج برابر کی یا نہیں کی, یہ شرک ٹھہرا. کہ کسی حرام حلال چیز کو حرام کر دینا، یہ نئی شریعت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت تو یہ ہے کہ شراب حرام ہے، اور غیر لوگ کی شریعت یہ ہے کہ یہ آب حیات ہے یا حلال ہے، کہتے ہیں آب حیات ہے، میں نام تبدیل ہونے سے کیا حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے؟ کل مسکر حرام، ما اسکر کثیر فمن الکف منه حرام، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو دیکھیں، جس کی زیادہ مقدار میں، جو چیز زیادہ مقدار میں نشے آور ہو وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی حرام ہے، تو اس کو آب حیات کہہ دو، اس کو آب وفا کہہ دو، جو بھی آپ کہہ دو، یہ آب جہنم ضرور ہے، یہ حرام ہے، نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. تو بہرحال شرک فی الطاعہ کہ ضابط یہ ہے کہ غیر اللہ کی طاعت کرنا، فرما برداری کرنا ہر اس کام میں جس کو اس شخص نے تبدیل کیا دین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کیا اور اس شخص نے اس کی پیروی کی جانتے ہوئے، جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے، وہ شریعت کے مخالف ہے، اس کی پیروی کی اور اس کو سمجھایا گیا کہ یہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو شرک ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ حق ہے، شرک فی الطاعۃ ہے. اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے، اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں جو مقلدین ہیں، ہر مقلد جو ہے وہ شرک الطاعۃ میں مبتلا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ہر مقلد مشرک نہیں ہے، یاد رکھیں. اور دلیل یہی آیت بیان کرتے ہیں، کیونکہ آج کی فقہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے احکام تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو حکم تبدیل ہو چکا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسا حکم ہے جس کی تأویل بھی نہیں ہے، ظالموں نے جان بوجھ کے تبدیل کیا ہے، اور دوسرے قسم کے ایسا حکم ہے جس کی تأویل ہے، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ اس تبدیل شدہ فقہی مسئلے میں اس کا معنی نکلتا ہے، چاہے دور کا ہو لیکن معنی ہے دور سے. تو اس طریقے سے کچھ لوگ، کچھ ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی تقلید کی اس نے شرک کیا اور شرک الطاعہ میں وہ مبتلا ہو گیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اس کی مثال میں دیکھیں، اکثر بات رفع دین پہ ہی ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، جو ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتا وہ مشرک ہے شرک الطاعہ میں. مقلدین جو ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے اور یہ مشرک ہے. کیوں بھی مشرک کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں واضح احادیث ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہ ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے. یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، اور جو ان کی پیروی کرتا ہے، یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کو تبدیل کرنا، کیا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں، بالکل کس نے کہا جائز ہے. لیکن جب یہ شریعت کو تبدیل کر چکے ہیں اور رفع دین کو لوگوں نے منسوخ کر دیا، کہ رفع دین تھا پہلے منسوخ ہو گیا، اور جو بھی ان کی پیروی کرتے ہیں وہ مشرک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں مشرک نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہ کے مستحق ہیں، ان لوگوں نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سزا کے مستحق ہیں، لیکن شرک ہے نہیں، شرک نہیں. کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے جس میں جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، منع کر دیا ہاتھ اٹھانے سے. امام مسلم نے اس باب کو تشہد میں لکھا ہے، تشہد کے مسائل میں اس باب کو، اور اس کی بعد والی حدیث بھی یہی کہ تشہد میں تھے، اس لیے جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اس طریقے سے مارتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا سے نہ کیا کرو. اور اس کے ذریعے آج شیعہ اگر آپ دیکھیں رافضیوں کی نماز پڑھتے ہوئے، وہ اس طریقے سے اپنے رانوں پہ ایسے ہاتھ مارتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو اصل یہ چیز تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اب یہاں پر اس حدیث کو ان لوگوں نے دلیل بنائی ہے. اب یہاں پر دور کا مطلب ہے کہ رفع دین نہ کرو، حالانکہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن دور سے اس سے استدلال لیتے ہیں، تأویل ہے ان کے پاس. اگر یہ حدیث نہ ہوتی، اور اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ہیں، ابو داؤد میں علامہ البانی صحیح فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی مشہور روایت ہے کہ پہلے تھے رفع دین کیا، اس کے بعد نہیں کیا، لم یعد. تو سند کے لحاظ سے یہ روایت صحیح ہے، متن میں مشکل ہے. تو ان سب احادیث کو جب سامنے رکھا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص رفع یدین نہیں کرتا وہ مشرک نہیں ہے، اس نے ایک سنت چھوڑی ہے نماز کی، کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مشرک بہت بڑا لفظ ہے میرے بھائی، مشرک عام لفظ نہیں ہے. تو یہ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ شرک و طاعت کب ہوتا ہے. ایک حلال ہے یا شریعت کا ایک حصہ ہے، اس حلال کو حرام کرنا یا شریعت کو تبدیل کرنا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تاویل کے. شراب حرام ہے، کوئی شخص بھی آ کے کہے کہ شراب حلال ہے اور اس پہ عمل کرے یہ شرک و طاعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی تاویل بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. تو دونوں مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 10، شرک فی الرغبہ والرہبہ والخشوع، رغبت میں، رہبہ میں ڈر میں، اور خشوع خضوع میں شرک. سبحان اللہ، یہ رہبہ رغبہ اور خشوع خضوع جو ہے یہ دل کے عمل ہے، دل کے عمل ہے. یہ کیا دل بھی عمل کرتا ہے؟ جی ہاں، دل بھی عمل کرتا ہے. ہمیں تو عمل ہاتھ پاؤں کے نظر آتے ہیں، بس دل کا بھی عمل ہوتا ہے. محبت، نفرت، ارادہ، نیت، قصد، توکل، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ دل کے اعمال تو ہیں، اور کیا ہے. خشوع خضوع یہ بھی دل کا عمل ہے، اور خشوع خضوع اور رغبہ رہبت جو ہے یہ عبادت ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، بہت جلد کرتے خیر کی طرف، جہاں پر بھی خیر ہوتا سب سے آگے گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ویدعوننا، اور ہمیں پکارتے ہیں. کیسے پکارتے ہیں؟ رغبا ورہبا، رغبا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، ورہبا اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے. وکان لنا خاشعین، اور ہمارے لیے جو بھی عبادت کی خشوع خضوع کے ساتھ کی، انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، ایسے عبادت کے دل مطمئن ہو جائے اور دل میں سرور بھر جائے. اور یہی خشوع خضوع کسی اور کو دینا شرک ہے. کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے خشوع خضوع. دیکھیں، جب انسان کی فطرت جب مر جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے نعوذ باللہ من الخذلان، تو حق اس طریقے سے چھپ جاتا ہے کہ باطل حق ہو جاتا ہے اور حق باطل ہو جاتا ہے. دیکھیں، خشوع خضوع انسان کبھی سوچ سکتا ہے کسی مخلوق کے لیے انسان دے سکتا ہے؟ خشوع خضوع کسی مخلوق کے لیے انسان صرف کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کی بات ہے میرے بھائی، یہ فطری عمل ہے کہ صرف رب کے لیے خشوع خضوع ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جیسے جب بھی انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. ایک مرتبہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ایک نصرانی پاپ جو ہے اس کے ساتھ، اور مناظرہ الگ سے ہوا تو وہ خاموش ہو گیا جو پادری تھا. جب سیڑھا اتر رہا تھا تو وہ پادری اوپر دیکھ رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا. اس نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر جب بھی انسان کرتا ہے تو دل اس کے اوپر ضرور جاتا ہے، چاہے انسان اس کا انکار کر، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا دل ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. جب بھی انسان دعا کرتا ہے نیچے ہاتھ نہیں کرتا. کبھی دیکھا آپ کسی نے دعا کرتے ہو نیچے ہاتھ کے زمین کی طرف یا سائڈ پہ، دائیں یا بائیں؟ اوپر کیوں کرتا ہے انسان ہاتھ؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا رب جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مشکل کشا ہے، اتراہ ہے، وہ سب سے اوپر ہے، پورے کائنات سے اوپر ہے. اسے اس کا دل بھی اوپر کی طرف جاتا ہے، اور خشوع خضوع بھی انسان کی فطرت میں ہے. لیکن آج کل کے دور میں شیاطین الانس والجن مل کے اس خشوع خضوع کو دل سے نکال کر کسی اور کے لیے دے دیا. اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں، فلاں پیر سے بھی ڈرتے ہیں. خشوع خضوع اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور فلاں پیر کے لیے بھی ہے. قبر کی طرف جاتے ہیں، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر خشوع خضوع ہوتا ہے. کیا سمجھ؟ جو مراقبے میں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر گانے گاتے ہیں. مراقبے میں کیا کرتے ہیں؟ ذلت و انکساری کے ساتھ فل خشوع خضوع میں بیٹھتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں. پھر کوئی کشف ہوتا ہے ان کو, شیطانی کشف جو بھی ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کو ملتا کیا ہے؟ شیطان کو سکون ملتا ہے. کیوں؟ شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میں اس بندے کو جنت سے محروم کر لوں گا, اس کو جہنم میں لے کے ہی جاؤں گا, اپنے زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے پیروں سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر نیچے ہر جگہ سے گھیر لوں گا اسے میں. اور سب سے آسان کام شیطان کا جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ یہ انسان شرک کرے. کفر کرنے والے کم ہیں, شرک کرنے والے بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ جھٹلا چکے ہیں وہ بہت کم لوگ تھے, اور آج کل ختم ہو رہے ہیں. اور جوہ قیامت قریب آتے جائے گی, یہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ جھٹلانے والے, یہ کم ہوتے جائیں گے. یاد رکھیں, ایک مشہور سائنٹسٹ کو کا میں نے انٹرویو سنا, اب زندہ ہے, آخری وقت میں کافر ہے وہ بندہ. اس سے سوال کیا گیا, کیا تم مانتے ہو کہ کوئی رب موجود ہے؟ واللہ میرے کان میں سنا ہے, میں نے خود سنا ہے. اس نے کہا جی ہاں, ایسا رب موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے, اس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی. تو رب کو جھٹانے والوں کا دور گیا, آج دور ہے رب کو ماننے والوں کا دور, لیکن کوئی حق پہ مان رہا ہے, کوئی شرک کر کے مان رہا ہے باطل اس طریقے سے. تو خشوع خضوع عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی خشوع خضوع سے عبادت کرتے, اور یہ صوفی حضرات, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر, ان کو ہدایت بھی دے اور ہمیں بھی ہدایت دے صراط مستقیم پر چلنے کی, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ رغبت اور رہبت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت کی طلب ہے, اور اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہمیں جہنم سے ڈر ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, والا کتابیں بھری ہوئی ہیں. رواح ثلاثہ میں دیکھیں, تذکرۃ الرشید میں دیکھیں, کس سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ المستعان. ایک قصہ ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کہتا ہے جب ہم جنت میں جائیں گے اور حوریں آئیں گی تو ہم کہیں گے ہمیں قرآن سنانا ہے تو سناؤ ورنہ چلے جاؤ. اب حوروں نے اگر قرآن پڑھنا ہے اور سنانا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو اپنا کام کرو, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. رابع بصر کے بارے میں, رابع ادویہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے تمہاری عبادت کی تیرے جہنم کے ڈر کی وجہ سے تو وہی جہنم میں جا کے جلانا. نفس دیکھیے اتنے سخت ہیں. اگر میں نے تیرے عبادت کی جہنم کے ڈر کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں جلانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یدعوننا رغبا ورہبا. سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں. اللہ تعالیٰ پیارے انبیاء ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اور یہ ولیہ اولیاء میں سے کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی جہنم سے نہیں ڈرتی. اور فرماتی ہیں الجنت لعبۃ الصبیان, جنت تو بچوں کا کھیل ہے. جنت کیا کریں گے جنت میں جا کے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. نمبر 11 الانابہ. انابت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کو. دیکھیں ہر انسان گنہگار ہے, خطا کار ہے ہر انسان. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اس میں قباحت نہیں کہ آپ گناہ کریں, گناہ ہو ہی جاتا ہے, انسان ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. وخلق الانسان ضعیف. سبحان اللہ, انسان کی خلقت میں یہ ضعف پایا جاتا ہے, گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے. قباحت اس میں نہیں کہ گناہ کرو, لیکن قباحت اس میں ہے کہ گناہ پر اصرار کرو اور توبہ نہ کرو. اس میں قباحت ضرور ہے, یہ برائی ہے. تو جو شخص گناہ کر لے, گناہ ہو بھی جاتا ہے, جب انسان ضعیف و کمزور پیدا ہوا ہے اب انسان کیا کرے؟ اللہ کی قسم اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو کوئی بچ نہ سکتا. اللہ کی رحمت تو دیکھیں, رحمان رحیم کی رحمت تو دیکھیں. اور یہ رحمت کا دروازہ جو توبہ کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا یہ انسان آ رہا ہے, اس نے بدکاریاں کرنی ہیں, نافرمانیاں کرنی ہیں, لیکن یہ توبہ بھی کرے گا. تو انابت اور توبہ ملتے جلتے لفظ ہیں, ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لوٹنا. ایک مرتبہ ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بچہ دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے گرمی میں, چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کی عمر میں رو رہا ہے, اور اندر سے آواز آ رہی ہے اس کی ماں کی, خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. تو جاتے جاتے وہ رک گیا, تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور بچے کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ماں نے سینے سے لگایا اور چیخ کر وہ ماں بچے کو کہہ رہی ہے, اگر تم ایسا نہ کرتے تو میں تمہارے یہ سلوک نہ کرتی, صرف تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ سلوک کیا ہے, کیوں پریشان کرتے رہتے ہو, کیوں تنگ کرتے رہتے ہو. تو اس شخص کے آنسو بہنا شروع ہو گئے, کہتے مجھے یاد آیا کہ ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں, پھر کچھ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, مصیبت تو ٹل ہی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جیسے اس عورت نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے اپنے قریب کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو انابت توبہ عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے انابت عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. انیبو فعل امر ہے, انیبو, اور پہلے بیان کیا تھا کہ عبادت کی نشانی میں سے ایک نشانی کہ فعل امر کے ساتھ اگر کوئی عمل بیان ہو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں, تو انابت عبادت ہے, اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے انابت کرنا توحید فی الانابہ ہے, کسی اور کے لیے شرک ہے. اس کے ساتھ 12 نمبر پہ توبہ, توبہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے لیے توبہ صرف کرنا شرک فی التوبہ ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. وہ کون ہے جو گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, کوئی ذات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں کسی اور کے لیے. اس کی مثال آج کل کے جو عیسائی ہیں نصارہ, وہ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کنفیشن چیمبر کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر پادری بیٹھا ہے اور یہ شرط ہے, پادری صاحب بیٹھے ہیں چھوٹی سی کھڑکی ہے, اور یہ گنہگار بیچارہ جو توبہ کرنے آیا ہے A to Z پوری سٹوری ضرور سنائے گا, زنا کیا ہے تو کب کیا ہے, کیسے کیا ہے, کس طریقے سے کیا ہے, کس جگہ پہ کیا ہے, پوری کی پوری سٹوری سنائے گا. پھر یہ پادری صاحب سننے کے بعد اس کی توبہ قبول کریں گے تو ٹھیک ہے, توبہ اگر اس پادری نے قبول نہیں کی تو اس کی توبہ نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے, پتہ ہے آپ کو کیوں, کوئی اسے دیکھے نہ. اور یہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے, عقل ہے انسان کا, انسان کے عقل میں بھی چیز ہے, ہر عقل والا سمجھتا ہے کہ جو انسان گناہ چھپ کے کرتا ہے اگر اس کو مٹانے کے لیے ظاہر کر دے تو اسے گناہ چھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی, تو لوگ روڈوں پہ گناہ کرنا شروع کرتے, زنا روڈوں پہ ہوتا. لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے گناہ کو چھپانا ہے, اور یہ فطرت میں ہے کہ توبہ کو بھی چھپانا ہے, جب واپس جانا ہے توبہ کرنی ہے اس کو چھپانا ہے. اور دن سے ہم دن فطرت ہے, توبہ کرنی ہے, کسی کی طرف نہ جاؤ, کسی نبی کسی ولی کسی بھی کی طرف بھی نہ جاؤ, کسی شیخ کی طرف نہ جاؤ, مسجد میں نہ جاؤ, بیت الحرام میں نہ جاؤ, جہاں پر بھی ہو وہاں پر بیٹھے بیٹھے اپنے دل کے اندر زبان بھی نہ چلاؤ, توبہ کر لو. ایک مشہور قصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شدید قحط آ گیا, شدید لوگ پریشان ہو گئے, بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں, بارش کی خاص نماز جو ہے اور دعا جو ہے وہ کرتے ہیں. نکلے شہر سے باہر صحرا کی طرف, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, نماز استسقاء پڑھی, بارش کا کوئی قطرہ نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلی دفعہ معاملہ ہو رہا ہے. آج تک جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ پوری کرتا تھا, آج پہلی مرتبہ دعا بھی مانگی اور بارش نہ آئی. کلیم اللہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے یہ سوال کیا, اللہ تعالیٰ پہلے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا پہلی مرتبہ دعا مانگی اور پوری نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ تیرے قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سالوں سے مجھ سے گناہ کرتے کرتے مجھ سے یبارزونی بالمعاصی, جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے گناہوں سے 60 سال سے, اور میں نے اس شخص کی وجہ سے بارش کو روک دیا. جب تک یہ شخص یہاں سے نکلتا نہیں بارش کا قطرہ نہیں آنے والا, سارے مرتے ہیں مر جاؤ, کوئی نہیں بارش نہیں آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا, کوئی ایسا شخص ہے تم میں سے مہربانی فرما کر ذرا باہر چلا جائے, ہماری زندگی بچ جائے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے اس شخص پہ, اور اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی. اب اس شخص نے دیکھا, اپنے آپ کو جانتا ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے, یہ الگ بات ہے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں ملتے رہتے ہیں, لیکن جتنے انسان اپنے آپ کو جانتا کوئی نہیں جانتا, یا وہ رب جانتا ہے یا وہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے علاوہ کوئی شخص نہیں, میں ہی 60 سالوں سے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں اور اب تو رب کو بھول چکا ہوں. اگر نکلتا ہوں یہ جو یہودی ہے نا, یہ مجھے آنکھوں سے مار دیں گے, میرا جینا حرام کر دیں گے, اور نکلتا رہی ہوں تو سب مرتے ہیں. عجیب سی کنڈیشن ہے کہ نہیں, کیونکہ بنی اسرائیل تو مشہور قوم ہے, یہودی جو ہیں وہ جب دشمنی پہ آتے ہیں نا تو بدترین دشمن ہوتے ہیں, سگے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتے, صرف یہ مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ نہیں کرے, یہ ہیں ایسے, یہ قوم ہی ایسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قصہ مشہور ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کیا کیا, کسی کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دو, کیا اتنی بے رحمی انسان میں ہو سکتی ہے؟ ہم تو جانور کے بچوں کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتے, بکری کا بچہ کو اٹھا سکتا ہے کنویں میں پھینک سکتا ہے؟ کوئی عقل والا نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے ایسا کیا تو بنی اسرائیل, یہ ان کی فطرت میں تھی, ان کی عادت تھی, سبحان اللہ, اس طریقے سے وہ اپنے سگے بھائیوں کو نہیں چھوڑتے تھے. تو اس شخص نے دیکھا اگر میں نکلتا ہوں تو میری موت ہے, مجھے روز یہ لوگ ماریں گے, تانے دے دے کے دیکھا اس کی وجہ سے تھا. اب یہ تو بڑا توبہ کرنے والا آ گیا, اب اسی کی وجہ سے تھا, اسی کی وجہ سے تھا. اور توبہ نہیں کرتا سب مرتے ہیں, وہ بھی مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں. تو اس شخص نے اپنے دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا بڑا ایک عجیب سا ماحول, نہ کوئی شخص نکلا ہے اور بارش بھی آ گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی حق ہے. یا اللہ تعالیٰ کیا ماجرا, یہ کیسے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے بندے کو شرم آئی مجھ سے, میرے بندے نے توبہ کر لی, میں نے توبہ قبول کر لی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ مجھے شخص تو دکھاؤ جس کی وجہ سے اب تک ہم مر رہے تھے, بڑی مصیبت میں تھے, اب اسی کی وجہ سے یہ رحمت نازل ہو رہی, وہ ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب وہ میرا بدکار گنہگار تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا, آج وہ میرا پیارا ہو گیا میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ یہ رب ذوالجلال کی رحمتیں ہیں. اور لوگ اپنے رب کو بھول کے کہاں بھاگتے ہیں, کوئی اس پیر کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اس پیر کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اس مزار کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اس مزار کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کی قسم ٹھوکروں پہ کبھی کچھ نہیں ملتا, ادھر سے بھی ٹھوکر, ادھر سے بھی ٹھوکر, ادھر سے بھی ٹھوکر. مصیبت ویسے اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہ سکے, کوئی کائنات زندہ نہ رہ سکے, یہ پوری کائنات دھرم بھرم ہو جائے, ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. اس میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے توبہ کے معاملے میں, اور حدیث جو ہے صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اتوب الى اللہ ورسوله, میں توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. تو مخالفین نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی توبہ جائز ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, تو پھر ولی کے لیے بھی جائز ہے, اور آپ کسی کے لیے بھی توبہ کر سکتے ہو, توبہ میں شرک نہیں ہوتا. یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس معاملے میں صریح نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے استدلال کا, دلیل کیسے بیان کرتے ہیں, اور یہ بہت اہم بات ہے, میں ساتھ سے گزارش کرتا ہوں اس کو سمجھیں ذرا. دلیل کا, کوئی بھی دلیل ہو, اہل سنت و جماعت کا ایک خاص طریقہ ہے استنباط کا اور دلیل کو بیان کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دلیل جب وہ بیان کرتے ہیں کسی معاملے میں, کوئی فتویٰ ہے, کوئی سوال ہے, کچھ بھی ہے, سب سے پہلے فتویٰ نہیں دیتے, سب سے پہلے دلیل ڈھونڈتے ہیں, جواب نہیں دیتے, پہلے دلیل میں نظر ڈالتے ہیں, اور دلیل اسی مسئلے میں سارے قرآن کی آیات اور حدیث کو جمع کر دیتے ہیں. جمع کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کوئی تعارض تو نہیں, ظاہراً قرآن کی آیت تو سب سچی ہیں, سب صحیح ہیں, ضعیف کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی آیت ہے جو متشابہ ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے. اس معاملے میں حدیث کی طرف آتے ہیں, کوئی حدیث ضعیف تو نہیں ہے, سب صحیح ہیں, ضعیف کو الگ کر دیا, اب سب صحیح ہیں, اس میں کوئی تعارض تو نہیں ہے, کوئی ناسخ منسوخ تو نہیں ہے, سب کو الگ کر کے ایک نچوڑ نکالنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے, پھر اس پہ فتویٰ دیتے ہیں دلیل دیکھنے کے بعد. یعنی سب نصوص کو جمع کر کے, صحیح کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے پھر فتویٰ دیتے ہیں, یعنی پہلے فتویٰ نہیں دیتے, یاد رکھیں. اہل باطل والے برعکس, پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں پھر جا کے ڈھونڈتے ہیں دلیل کو. دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, شاید سننے والوں کو فرق نہ پتہ چلے, بھی مثال سے بیان کرتا ہوں میں. اور یہ طریقہ جو اصل جو طریقہ ہے, پہلے بات کرو پھر دلیل ڈھونڈو, یہ یونانی فلسفی لوگوں کا طریقہ تھا. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہر چیز کا سبب موجود ہے, آپ پہلے بات کرو کہ کیا سبب, تو ضروری ہوگا کوئی نہ کوئی, دل ہم دے دیں گے آپ کو, لیکن پہلے جو سوال کر رہے ہیں اس کو تو اس کا سینہ تو ٹھنڈا کرو, اس کو جواب دے دو. یہ کیا ہے کہ ہم ڈھونڈیں گے دیکھیں گے پھر جواب دیں گے, کیا بات ہوئی. تو جو اہل الکلام وہ لوگ ہیں, مسلمان لوگ, کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, جنہوں نے فلسفے کا رد کیا لیکن قرآن حدیث سے نہیں, علماء کے رجوع کر کے نہیں, اپنی عقل کی بنیاد پر بیان کیا, جواب دیتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہوتے گئے. جیسے جامعہ معتزلہ اشاعرہ ہیں, یہ اہل کلام سمجھے جاتے ہیں جو عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں نصوص پہ, قرآن حدیث پہ. تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ مناظرے کر کے خود بھی ان سے یہ چیز لے لی کہ استدلال کے وقت, دلیل بیان کرنے کے وقت پہلے دلیل نہیں بیان کرتے, پہلے فتویٰ دیتے پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. اس کی مثال میں, اور اس پر بہت لوگوں نے عمل کیا, یعنی دکھ کی بات یہ ہے جو مستشرقین ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, ان لوگوں نے بھی عمل کیا اور بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی عمل کیا. یہ تصویر دیکھیے, یہ تصویر, یہ کیا ہے, کھوپڑی ہے, سکل ہے. ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی تھی, چارلز ڈارون نے, سب جانتے ہیں چارلز ڈارون کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کا بچہ ہے. عام الفاظ میں بیان کرتا ہوں میں, اس کی تھیوری یہ ہے کہ انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے نہیں ہے, انسان انسان سے پیدا نہیں ہوا, بلکہ انسان بندر سے, یعنی انسان بندر کی بگڑی ہوئی شکل ہے. عجیب سی بات ہے, بگڑی ہوئی اور اپنے باپ سے زیادہ بہتر, یعنی کوئی عقل نہیں اس کو نہیں مانتی, والله حقیقت بات ہے. میڈیکل نے بھی اس کو, سائنس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا, لیکن چارلز ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی. اور آج کل بھی اسکول میں جو پڑھائے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں, ڈارون تھیوری. فیکٹ ہے, کبھی سنا اپنے فیکٹ کا نام لیا کسی نے؟ آج تک فیکٹ نہیں ہے. اور تھیوری فیکٹ میں کیا فرق ہے؟ تھیوری جب تک کوئی دلیل نہ ہو فیکٹ نہیں بن سکتی, ہے کہ نہیں؟ اور جب دلیل مل جائے تو پھر وہ فیکٹ بن جاتی ہے. جب چارلز ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی تو لوگ بہت متاثر ہوئے، ان لوگوں نے جتنی سائنٹسٹ ان لوگوں نے ساتھ دیا کہ ٹھیک اس نے صحیح کہا ہے. وجہ یہ تھی کہ چرچ بہت ظالم تھا اور سائنٹسٹ کے خلاف تھا. جب گلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے، چاند، گلیلیو سائنٹسٹ، تو چرچ نے اسے سزائے موت دے دی، کیونکہ بائبل میں ہے کہ زمین سکے کی طرح ہے، کوئن کی طرح ہے، سکے کی طرح، گول نہیں ہے، بال کی طرح، سکے کی طرح ہے، بائبل میں یہ ہے. جب گلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے تجربہ کر کے، مشہور تجربہ ہے اس کا فزکس میں، تو چرچ نے کہا یہ تو ہمارے دین کے مخالف ہے، یہ تو کافر ہے، قتل کرو اسے، سزائے موت دے دی. سائنٹسٹوں نے دیکھا کہ بھی ہم جو تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے پر، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفر یہ چرچ بڑا ظالم ہے، ہم ایک ساتھ ہونا چاہیے. تو اس وقت جتنے بھی سائنٹسٹ تھے انہیں وعدہ کر لے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو. تو ڈارون صاحب کی تھیوری اس وقت نئی نئی تھی، سب سائنٹسٹ نے مل کے کہا یہ ٹھیک ہے، عقلیں ماری گئی نا. اچھا اب اس کو پروو تو کرنا ہے. اب پروو کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، دنیا میں گئے اور ڈھونڈا، غاروں میں، زمین کے نیچے، جنگلوں میں فوسل. وہ نشان ہوتا ہے پتھروں میں جو قدیم الزمان کی جو زندہ چیزیں موجود تھیں، جب وہ مر جاتی ہیں تو ان کے وہ پرنٹ بن جاتے ہیں پتھروں پر، ہڈیوں کا، جسم کا. تو گئی اس فوسل کو ڈھونڈنے، کہاں ملتا. لیکن ابھی تھیوری ہے، اس کو پروف تو کرنا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، جب کچھ نہ ملا جھوٹ پہ آ گئے. اب دلیل بیان کر رہی ہے، اب دلیل جب حق نہ ملی ان کے ذہن میں، وہ سمجھتے کہ ہم سچے ہیں. اب جب صحیح دلیل نہیں ملی تو فیک دلیل بیان کی. اس کو کہتے ہیں پل ڈون مین، یہ جو تصویر ہے. پل ڈون ایک جگہ ہے لندن میں، سن 1912 میں ایک شخص کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا، ایک غار کے اندر دیکھا تو یہ سکل مجھے ملی، میں لے کے آیا. اور یہ سکل جو ہے آدھی انسان کی ہے، آدھی بندر کی ہے. تو یہ تو وہ مسنگ لنک ہے، اس کو جو بیچ والی سٹیج ہے بندر سے جب انسان بنا، اسے کہتے ہیں بگ فٹ بھی کہتے ہیں، مسنگ لنک بھی کہتے ہیں. تو یہ وہی مسنگ لنک ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہم مل نہیں رہا، یہ بندر سے جب انسان بنا. 40 سال تک یہ جو سکل ہے اس میوزیم میں رکھا گیا، اور لوگوں نے مان لیا کہ واقعی کوئی دین نہیں ہے، انسان بندر سے بنا ہے. 40 سال کرسچینٹی کی تھیوری، کیونکہ کرسچینٹی میں، بائبل میں بھی یہی ہے، جو تحریف شدہ بائبل آج موجود اس میں بھی یہی ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے. قرآن میں بھی یہی ہے. تو 40 سال تک لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہی حق ہے، لیکن انہی میں سے اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے. اب کافر آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک اور شخص نے کہا بھائی تم لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے، اس کو ٹیسٹ تو کرو، یہ اسکل تم لوگوں نے مان لی ہے کہ یہ وہی ہے، اس اسکل کے بلبوتے پر کچھ نہیں ہوتا، اس کو چیک کرتے ہیں. سر 1950 میں یا 49 میں ایک اور شخص آئے سائنٹسٹ، اس نے ریکویسٹ کی، میوزیم سے نکالا، اس کا ٹیسٹ کیا. آپ جانتے کیا تھا، اس ظالم شخص نے جس نے یہ کھوپڑی جو کہتا میں جنگل سے یا غار سے لے کے آیا تھا، اس نے کیا کیا، کھوپڑی کے کچھ حصہ انسان کا تھا، کچھ حصہ بندر کا لگا دیا، اور اس کے اوپر پوٹاشیم ڈائیکرومیٹ ایک کیمیکل اس کے اوپر لگایا، وہ سب برابر ہو گئے. یہ سمجھا گیا کہ بالکل پرانی شکل ایک جیسی ہو گئی، جب ٹیسٹ کیا تو بالکل الگ الگ تھے. تو اس شخص نے پھر تھیوری لکھی، وہ کہا ان ظالم لوگوں نے لوگوں کو جھوٹ بولا اور 40 سال دھوکے میں رکھا، یہ تو ہے مکس دونوں، یہ ایک چیز کی ہے ہی نہیں، آدھی بندر سے لی ہوئی ہے اور آدھی انسان کی ہے. لیکن پھر بھی ڈارون والے چین سے نہیں بیٹھے، پھر بھاگے. بھائی دلیل تو چاہیے نا، بات تو کر بیٹھے، اب اطمینان نہیں ہے، ڈھونڈنی ہے دلیل، ملے گی دلیل ضرور ہے، اور جب رب کو انسان جھٹلا دیتا تو کیا سا نظر آتا ہے اسے. پھر ڈھونڈا، پھر کسی کو ایک دانت ملا، دانت جانتے دانت، بڑا دانت تھا. اس نے کہا یہ دانت جو ہے یہ اسی بگ فٹ کا ہے جو آدھا بندر تھا آدھا انسان تھا، اور اس دانت کے بلبوتے پر اس نے دانت ہی نہیں بلکہ ایک شکل بنوائی، سکیچ، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ، اسے کہتے ہیں نبراسکا مین. یہ دیکھیں انسان کی شکل ہے، لیکن بندر کی طرح انسان ہے. اس نے بڑا سائن بورڈ پہ سے لگا دیا کہ یہ ایک ہی نہیں دو تین تصویریں بنائی اور یہ کہا کہ یہ نبراس کا مین جو ہے یہ وہی بگ فٹ ہے. 1922 میں وہ کافی عرصے تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہا. پھر ایک سائنٹسٹ اٹھا انہیں میں سے, اس نے کہا بھائی دیکھیں یہ تصویر تم نے بنائی ہے, اس کی شکل تم نے دیکھی ہے کہ اس کا ہاتھ بھی تو ہونا چاہیے, دانت کے بلبوتے پر تم نے تصویر بنائی ہے. دانت کا ٹیسٹ کیا وہ دانت نکلا سور کا, نہ بندر کا نہ انسان کا, ایک اینشینٹ قدیم زمان سور کا دانت نکلا. ڈارون تھیوری آج بھی تھیوری ہے اور اللہ کی قسم یہ لوگ ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے, کچھ نہیں ملنے والا سوائے ذلت کے, رسوائی کے, پریشانی کے. اور ایسے ہی پہلے بھی مر گئے اور مر بھی رہے ہیں. اطمینان کس میں ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ, تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ بھائی اسلام تمہیں یہ کہہ رہے تم انسان کی اولاد ہو اور تم لوگ کہتے ہم بندر کی اولاد ہیں. ارے عجیب سی بات ہے. نہیں, انسان کی شان کس میں بلند ہے کہ بندر کی اولاد بننا چاہتے ہو یا انسان ہی بلکہ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انسانوں کی اولاد میں سے ہو؟ بڑی عجیب سی بات ہے, لوگوں کی عقلیں کہاں گئی. تو یہ تھے وہ لوگ جو اس راستے پہ چلتے, پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. اسی طریقے پر آج کل کے زمانے میں صوفی حضرات بھی یہ عمل کرتے ہیں, دلیل لیتے ہیں, پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ یہ کہتے ہیں بھی دلیل کیا ہے؟ اب فتویٰ تو دے دیا, مشکل کشا تو ہے, بس یہ مان لیا ہم لوگوں نے, اب دلیل چاہ تو ہم ڈھونڈتے ہیں. اچھا ڈھونڈو دلیل, بھی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ڈھونڈو. ڈھونڈتے گئے ڈھونڈتے گئے. احمد رضا خان بریلوی نے 350 دلیل بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے, اور کتاب لکھی الامن والعلا حناية المصطفى بدافع البلاء. 350. اب اس میں جو بھی آیت بیان ہوئی جس میں رزق کا لفظ ہے, رب کا لفظ ہے, نعمت دینے کا لفظ ہے, اس کو دلیل بنا لیا. جو بھی حدیث صحیح ایسے الفاظوں میں تھی وہ لے لی, اور کچھ ضعیف حدیث کا مجموعہ پورا کر کے 350 پوری کر لی. بھئی تم لوگوں نے تو ایک کا کہا, لو میں نے تمہیں 350 حدیث دی, وہ کتاب لکھ ماری. اس میں سے مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں کتاب دلیل میں, ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. ابھی مشکل کچھ ہے کہ دلیل کہاں سے آتی ہے, کوئی شخص مجھے بتا, کہیں دور سے بھی کوئی لنک ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اب نبی کریم صاحب مشکل کشا ہے کہ یہ آیت دلیل بن سکتی ہے کہیں دور سے. اب دیکھیں کیسے دلیل بنائی ہے. وہ کہتے ہیں ومن احیاها, جس نے کسی نفس کو زندہ کیا تو اس گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. یعنی جو شخص قتل نہیں کرتا وہ زندگی دے رہا ہے, اور جو زندگی دیتا ہے وہ رب ہے. زندگی کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود بھی زندگی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی زندگی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے تو بندے بھی مشکل کشا ہے. اب یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ مشکل کشا ہے. اس سے زیادہ عجب والی بات اللہ تعالیٰ کا فرمان انہ رب معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب اس عورت نے بلایا اور انکار کیا, یہ فرمایا انہ ربی احسن مثواي, کہ میرا رب ہے, مجھے اس نے اچھی پرورش کی ہے, اس کے احسان ہے مجھ پر. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر کے بارے میں کہہ رہا ہے, اس کے خاوند کے بارے میں. تو رب کا لفظ استعمال کیا. اگر یہ عزیز رب ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا کیوں ہو سکتا ہے؟ دیکھ استدلال دیکھا ہے آپ لوگوں نے. واللہ اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ لغوی مطلب کیا ہے اور شرعی مطلب کیا ہے. واللہ کاش یہ پتا چل جاتا کہ لغت میں رب کسے کہتے ہیں اور شریعت میں شریعت کے اصطلاح میں رب کسے کہتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں پر کسی بھی بچے سے پوچھے جو ابتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ آپ کو بتائے گا. چھٹی کے بچے سے پوچھے لغوی مطلب کیا ہے اور شرعی اصطلاح کیا ہے, اس کو بھی پتا ہے. گھر کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رب البيت، اور عورت کو ربۃ المنزل ربۃ البیت کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو کیا رب البیت خدا ہے؟ مشکل کشا ہو گیا، کہاں گئی عقلیں؟ یہ بات کیوں ہوئی؟ ایسی باتیں کیوں بیان؟ اچھا اس کے بھی جو زیادہ مجھے تعجب ہوا، اب قرآن کی آیات ختم ہو گئی، تورات سے، انجیل سے، زبور سے آیات بیان کی گئی، واللہ کتاب موجود ہے الحمد للہ، میں تورات سے، انجیل سے، زبور سے بھی آیتیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہے، اور حدیث کا تو پوچھے ہی نہیں. آخر کی وجہ کیا تھی؟ وہی بات ہے، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر نہیں چلے، پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل ڈھونڈنا ہے. اور اس کی تیسری مثال، جو لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹرائکس ہیں، ہڑتالیں ہیں، یہ جائز ہیں. اب حکمران پہ دباؤ ڈالنا ہے تو ہڑتالیں کرو، جائز ہے. یہ کس نے کہا یہ جائز ہے؟ تو جائز نہیں ہے، یہ تو اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں. یہ کب آپ نے، یہ کہاں سے ایجاد کیا؟ کہتے ہیں نہیں جی، اس کی دلیل ہے. مکہ میں جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم دو صفحے بناتے ہیں، ایک صف میں عمر ہوں گے، دوسری صف میں حمزہ ہوں گے، اور ہم مکہ کے شہر میں نکلیں گے تاکہ پتہ چلے کافروں کو کہ آج ہمارے پاس بھی طاقت ہے. تو وہ نکلے، یہ اسٹرائک تھی کہ نہیں تھی؟ مظاہرہ تھا، اسٹرائک تھی، اس لیے جائز ہے، کیونکہ پہلے فتویٰ دے چکے تھے. اب دلیل تو ڈھونڈنی ہے، اب کسی حدیث، کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی قرآن کی آیت نہیں ملی، سیرت النبی کو ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ کے بعد یہ قصہ مل گیا، اس کو لے لیا اور دلیل بیان کر دی. بس اب خوش ہو دلیل نہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ دلیل جو تم نے بیان کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں اسحاق بن ابی فروہ، محدثین کے اتفاق یہ شخص متروک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھا شریعت کے پورا ہونے سے پہلے مکی زندگی میں. نمبر تین یہ تھا کافروں کے خلاف نکلنا، مشرکین کو دکھانا. آج جو جس اسٹرائکیں ہو رہی ہیں، ایک ذرے برابر بھی اس کے برابر ہے؟ کہیں دور سے بھی اس کا تعلق ہے؟ سبحان اللہ، کتنی دوسری دلیل بھی ہے. اب صحیح حدیث لے کے آئے ہیں. حدیث یہ تھی کہ مدینہ میں چند صحابہ نے اپنی بیویوں پر سختیاں کی، سختی کرتے تھے، تو ان کی بیویوں نے، صحابیات نے، فطافو ببیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زیادہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اپنی بات بیان کرنے کے لیے، جو تکلیف ہے وہ بیان کرنے کے لیے. کہا دیکھیں، اب عورتوں کا جمع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے، یہ جلوس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اسٹرائک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہڑتال ان ہڑتال کی، ان للہ و ان الیہ راجعون. اب یہ عقل کیوں اس طرف جاتی؟ وہی بات ہے، بنیاد اصل میں خراب ہے. اگر پہلے دلیل دیکھتے پھر فتویٰ دیتے تو کہتے جائز نہیں ہے، لیکن جب فتویٰ دے چکے ہیں کہ جائز ہے، اب ادھر بھی مرنا ہے ادھر بھی مرنا ہے. اب دلیل تو مل رہی ہے، مخالفین کہتے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اور اپنے ساتھ ہی کہتے بھائی تم ہم لوگ پھنسا دیے تم لوگوں نے، ہم لوگ تو لوگوں کہتے نکلو نکلو نکلو، اور تم لوگ کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے. نہیں، دلیل تمہیں دیں گے، دلیل ایسی دے رہے ہیں، یا تو بالکل غلط من گھڑت کہانی، یا یہ صحیح حدیث جو صریح نہ ہو. اہل سنت جماعت ایسا نہیں کرتے، حدیث بیان کرتے ہیں، آیت بیان کرتے ہیں، اس مسئلے پہ جس کے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے بعد، ترجیح کے بعد پھر بات کرتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے اتوبو الی اللہ و الی رسول اللہ، اس کو ذرا سمجھیں، سے مسلم کی روایت ہے، صحیح ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حق میں، اور نبی کے رسول سے توبہ کرتی ہوں نبی کے رسول کے حق میں. کیا مشکل ہے اس میں؟ نبیت یہ تم کہاں سے لے کے آئے؟ یہ ہم لے اس اس لیے بات لے کے آئے ہیں کہ جب ہم سب دلائل پہ اکٹھے کرتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو. بس کیا مطلب ہے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ آیت محکم ہے، توبہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ صرف کریں توحید العبادہ ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں. اور اس حدیث میں جب عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، اور عالم ہیں، جاہل نہیں ہیں، ان کو علم ہے، تو کس انداز سے بیان کر رہی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو عبادت ہے وہی توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے، تو یہ تو شرک ہے. جب سب نصوص اکٹھا کرتے تو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ مقصد کبھی ہے ہی نہیں اور نہ کبھی تھا. مقصد یہ پہلے بھی تھا، آج بھی یہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں توبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توبہ. جیسے انسان اپنے کسی بھائی سے معذرت کرتا ہے، یار میری توبہ ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں بھائی. آپ کے بھائی سے معذرت کرنا شرک نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے توبہ کا لفظ بھی نکلے تو کوئی حرج نہیں. لفظ ملتا جلتا لغت کے مفہوم سے توبہ معذرت ایک ہی بات ہے. لیکن شرعی توبہ جس کو شرع میں توبہ کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق کہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. نمبر 12 الاستعاذة. استعاذة کہتے ہیں پناہ مانگنے کو. پناہ مانگنا عبادت ہے, اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جس نے بھی پناہ مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, عبادت ہے. غیر اللہ سے پناہ مانگنا کیا حکم ہے؟ تفصیل ضروری ہے. ہر اس کام میں پناہ مانگنا جس پر اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, یہ توحید فی الاستعاذہ ہے. کسی اور کے لیے یہ پناہ صرف کر دینا یہ شرک فی الاستعاذہ ہے. دنیا کے معاملے میں اگر کوئی شخص کسی کے پناہ میں آنا چاہتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. اگر وہ شخص اچھا ہے, نیک ہے, کوئی برائی نہیں کر کے آیا, اس کو پناہ دے دو, جائز ہے. اگر شخص قاتل ہے, ڈکیت ہے, چور ہے, کوئی حرام عمل کر کے آیا ہے, اس کو پناہ دینا جائز نہیں ہے. دلیل وتعاون علی البر والتقوى ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اس لیے اگر یہ سوال پوچھا جائے کیا پناہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے, الجواب بالتفصیل, شرک ہے بھی شرک نہیں بھی. شرک اس معاملے میں ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا, یعنی ایک دشمن آ گیا ہے, جنگ ہو گئی ہے, اور کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں بزرگ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ شرک ہے. دشمن سے نجات دلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص میں یہ طاقت ہے کہ مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے, تو اس شخص نے شرک کیا. اس طریقے سے پناہ عبادت ہے. ہر اس کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, یاد رکھیں کچھ ایسے کام جس پر ہم بھی قادر ہیں, کوئی دشمن آ کے اس کو روکنا, سفارش کر دینا چھوڑ دو, کوئی مشکل نہیں. باہر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو الگ الگ کر دیتے ہو. ایک بچہ کہتا ہے مجھے بچاؤ, اسے آپ اس کو بھیج دیتے ہو, تو یہ شرک نہیں ہے. آپ اس پر قادر ہیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن جس پر آپ قادر ہیں ہی نہیں تو اس وہ جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے شرک وہاں پہ ہے. نمبر 13 النذر. نذر کہتے ہیں منت ماننے کو. نذر عبادت ہے. اس کی دلیل شب تعالیٰ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا, سورۃ الانسان میں نذر فرماتے ہیں اور اپنی نذریں اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر مستطیر ہے, آ کے رہے گا. لیکن نذر کے معاملوں کو اچھی طرح ذرا سمجھ لیں, یاد رکھیں. اصل میں نذر اور منت, اس کی تعریف کیا ہے؟ کہ کوئی مکلف یعنی عاقل بالغ مختار شخص اپنے آپ پر کوئی ایسی چیز واجب کر دے جسے شریعت نے واجب نہ کیا اس کے اوپر. کوئی بھی عاقل بالغ مختار شخص اپنے اوپر ایسی عبادت یا ایسی چیز واجب کر دے جو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا, اسے کہتے ہیں منت. اس کی بہت سارے قسمیں ہیں, میں مختصرا بیان کرتا ہوں جس کے جو اصول ہیں نظر و نیاز کے یاد نظر کے یاد رکھیں. نمبر 1 اصل میں نظر مکروہ ہے, مکروہ ہے, یعنی بہتر ہے نہ کرے, منت نہ مانی جائے, بہتر ہے. مکروہ کا مطلب ہے اگر کوئی شخص کرے گا گناہ نہیں, جو نہیں کرے گا اسے زیادہ ثواب ہے. مکروہ کیوں ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستخرج بھی الا من البخیل, کہ نظر جو ہے صرف بخیل لوگ ہی کرتے ہیں, منت ہے بخیل لوگ ہی کرتے ہیں. کیوں؟ منت جو انسان مانتا ہے کہ میرے بچے کو شفا دے دے میں عمرہ کروں گا, مثال کے طور پہ. اب اگر بچے کو شفا نہیں تو میں عمرہ نہیں کروں گا, مطلب یہ ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے نوکری مل جائے میں صدقہ دوں گا. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہ تم مجھے نوکری نہیں دی تو میں صدقہ نہیں دوں گا, اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. تو اس لیے بہتر ہے نذر منت نہ مانی جائے. لیکن اگر کوئی شخص مان لے اب اس پر واجب ہے اس کو پورا کرے, نہیں پورا کرتا اس کا کفارہ ہے. جی کام ہونے سے بعد بھی کر سکتا ہے, نظر مانی ہے نہیں زندگی میں نا, نہیں زندگی میں یعنی اس کے اوپر واجب تھی, اگر نہیں کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب کیا نہیں تھا پہلے سے. اب صدقہ واجب نہیں ہے, زکات کے جو صدقات و خیرات مستحب ہیں. ایک شخص نے کہا کہ مجھے نوکری مل جائے, میں پہلی جو مجھے سیلری ملے گی آدھی اللہ کے راستے میں دے دوں گا, میں صدقہ دے دوں گا میں. اب اس نے اپنے اوپر واجب کر دیا. کیا اس پر واجب تھا؟ اگر یہ منت نہ ہوتی اپنی آدھی سیلری دینا کوئی واجب تھا اس کے اوپر؟ واجب نہیں تھا. اب اس شخص نے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ اس نے وعدہ کر لیا, نوکری تو اس نے اللہ تعالیٰ نے دینی تھی, نوکری مل گئی الحمدللہ. اب اس پر واجب ہے کہ آدھی سیلری جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے. اگر نہیں کرے گا گنہگار ہے, گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ سامنے اگر مر جا تک جواب دے, اس کے طریقے میں سے جو اس کے وارث ہیں وہ نکالیں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور اس طریقے کا جو نظر ہوتا ہے وہ اس شخص کی گردن میں ادھار کی طرح ہوتا ہے, ادھار ہے اس کا. تو پہلے اصل یہ ہے کہ نظر جو ہے منت جو ہے وہ مکروہ ہے. نمبر دو, اگر کوئی شخص مان لے تو اس پر واجب ہے کہ اسے پورا کرے. نمبر تین, نظر معصیت میں نہیں, منت معصیت میں نہیں ہوتی, اس چیز میں نہیں ہوتی جو انسان کی بس میں نہ ہو اور جو عبادت نہ ہو, اس میں نظر ہوتی نہیں. اس کی مثال میں مشہور قصہ ہے ابو اسرائیل, ایک شخص تھا صحیح بخاری میں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا دھوپ میں ایک شخص ہے کھڑا ہے, تو پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو اسرائیل ہے, اس کا نام ہے ابو اسرائیل. یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے منت مانی ہے کہ اقوم فلاجلس, میں کھڑا رہوں گا بیٹھوں گا نہیں. ولا یستظل, اور چھاؤں میں نہیں جاؤں گا, دھوپ میں کھڑا رہوں گا. ولا یتکلم, میں کلام بھی نہیں کروں گا. واصوم, اور میں روزہ رکھوں گا. اب اس میں چار چیزیں ہیں, کھڑے رہنا بیٹھنا نہیں, سائے کی طرف نہیں جانا دھوپ میں کھڑے رہنا, نمبر تین کلام نہیں کرنا, نمبر چار روزہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروح, اسے حکم دو فلیجلس, بیٹھ جائے. ولیستغل, اور چھاؤں میں چھاؤں کی طرف چلا جائے. ولیتکلم, اور بات بھی کرے. ولیتم صومہ, اپنا روزہ پورا کرے. ان چاروں چیزوں میں سے عبادت کون سی عبادت ہے؟ روزہ. باقی دن عبادت تھی؟ نہیں تھی. کھڑے رہنا عبادت نہیں ہے, دھوپ میں کھڑے رہنا عبادت نہیں ہے, کلام نہ کرنا عبادت نہیں ہے. تو جو عبادت تھی اسے پورا کیا, اور جو عبادت نہیں تھی اس میں منت ہوتی ہی نہیں. اسی طریقے سے معصیت میں نظر نہیں ہوتی. نمبر چار, معصیت میں نظر نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا نعوذ باللہ میں شراب پیوں گا, الٹا, تو شراب پینا حرام ہے, معصیت ہے. اور جب کام ہو جائے تو پھر کہتا ہے اب تو میں نے شراب پینی ہے. ہم کہیں گے ابھی شراب نہ پیو, یہ نظر تمہاری ہے ہی باطل, لیکن تمہاری ایک سزا ہے کیونکہ تم نے باطل قول کہا ہے اپنے منہ سے, اب اس کا کفارہ دو. اس میں علماء کے خلاف کفارہ ہے کہ نہیں, لیکن علماء جو راجہ کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفارہ دو سزا کے طور پر, کیوں اس نے ایسا کیا. لیکن اگر کوئی شخص ایسی منت مانتا ہے جو معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نوکری مل جائے تو میں عمرہ کروں گا, تو وہ شخص عمرہ کر, اس پر واجب ہے. اگر عمرہ نہیں کر سکتا, معذور ہو گیا, تکلیف ہو گئی ہے, یا اس کے پاس پیسہ نہیں, خرچ نہیں ہے, تو وہ کفارہ دے دے, کفارہ دے سکتا ہے. لیکن اگر قادر ہے اس پر واجب ہے کہ وہ عمرہ کرے, اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ کرے. پیسے ہیں, منت مانی ہے, منت پوری ہوئی, پیسے چلے گئے, فقیر ہو گئے, خود محتاج ہو گئے, کہاں سے لے گئے, تو اس کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ یمین کا. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنانا, یا گردن آزاد کرنا, یا تین دن روزہ رکھنا. اور بہت سارے ساتھی یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, جب بھی قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے تین دن روزے رکھ لیتے ہیں. بالکل غلط ہے. اور جس نے کبھی ایسا کیا اب اس پر جرمانہ ہے کہ وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں علماء کے ساتھ, علماء موجود ہیں. کسی گاؤں میں نہیں رہتے کہ وہ علم نہیں ہے, اسے پتہ نہیں تھا, وہ سوال کر سکتا تھا, اس نے سوال نہیں کیا. تو ترتیب یہ ہے, دس مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت آسان ہے. سات ریال کا مرغی اور چاول لے لو سات ریال کے, اور دس مسکینوں کو ستر ریال کے لے کے دے دو, بات ختم. اگر ایک شخص اس کے پاس کپڑے کی دکان ہے, گارمنٹس کی دکان ہے, وہ کہتا ہے یار ستر ریال نہیں دینا چاہتا میں کپڑے دینا چاہتا ہوں, کپڑے دے دے دس مسکینوں کو. اور کپڑے ٹوپی نہیں, دس ٹوپیاں جا کے دے دے, یہ کپڑا نہیں ہوتا. یا دس بنیانے دے دے, یہ بھی کپڑا نہیں ہوتا. وہ کپڑا جو ستر کو ڈھانپے, جسے کپڑا عرفن کہتے ہیں. یہاں پر کپڑا کسے کہتے ہیں؟ تو ایک دس ریال کا پاجامہ لے لو, ایک پندرہ ریال کی, بیس ریال کی توب لے لو. یہاں پر تیس ایک شخص کے لیے, دس کے لیے تین سو, تو کھانا زیادہ آسان تھا. لیکن ایک شخص کاروبار ہے گارمنٹس کا, یہاں پر اس کی مرضی ہے, اختیار ہے, چاہے وہ دس پیس کو کھانا کھلا دے یا کپڑے دے دے. گردن تو آزاد ہم کر نہیں سکتے اور ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جب انشاءاللہ جہاد, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, جہاد ہوگا, قائم ہوگا انشاءاللہ, جہاد کریں گے پھر انشاءاللہ گردنیں بھی ہوں گی اور آزاد بھی کریں گے انشاءاللہ. او سیام فراد ایام, یہاں پر ترتیب. اگر یہ بھی نہ کر سکا, کوئی شخص پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں دے سکتا, اب کچھ ظاہر کھانا کھلائے گا تو خریدے تو کوئی چیز تو خریدے گا, پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کپڑا ہے, نہ ہی گردن ہے, کیا کرے گا؟ تین دن روزہ رکھے گا, یہ کفارہ ہے. اور منت کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے بہت امت میں بہت مصیبتیں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مزاروں پر دھاگے بندھے ہیں, درختوں پر پتوں پر دھاگے بندھے, یہ کیا ہے؟ یہ فلاں شخص کی منت ہے. اور یہ کون سی منت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو بیٹا نہیں ہوتا, یہ دھاگا باندھا بیٹا ہوگا. اور جو میں نے زیادہ بدترین منت دیکھی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ عورتیں جاتی ہیں, ڈول بجتے ہیں, ڈانس کرتی ہیں, دھمال وہاں پہ کرتی ہیں جا کے, اور کہتی ہیں یہ منت تھی, اللہ نے مجھے بیٹا دیا, میں نے منت میں فلاں پیر کے دربار پہ جا کے, درگاہ میں جا کے میں اس طریقے سے دھمال کروں گا. اور مردوں کا مجمع, وہ بیچاری گھوم رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے, کبھی اس مرد کی طرف جا کے گرتی ہے, وہ پکڑتے کھڑا کر دیتے, کبھی اس طرف, اس کا خاوند اس کا باپ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں, غیرت مر چکی ہے, خوش ہیں کہ ہماری بیٹی نے منت مانی پوری ہو رہی ہے, پیر صاحب خوش ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. آج سے 10-15 سال پہلے ڈیرا غازی خان کے علاقے میں سخت سرور ایک مزار ہے, وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, واللہ بہت دکھ ہوا کہ کیا اس زمین پر ایسے لوگ, کلمہ پڑھنے والا مسلمان, واللہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا, اس کا دل غیرت سے بھر جاتا ہے, اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے, لیکن کلمہ بھی پڑھا اور غیرت بھی نہ رہی, یہ کون سا کلمہ ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے. لیکن جب فطرت مر جاتی ہے اور شرک دل میں اپنا گھر کر جاتا ہے اور دل کو سیاہ کر دیتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل کوز المجخ, جگ دیکھا جگ, اس کو اوندھا کر دو, ایک بوند پانی جائے گی اس میں؟ نہیں جائے گی. یہ اس دل کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, جو دل بدکاریوں سے بھر جائے, خرافات اور بدعات اور شرک سے بھر جائے, اس کے دل میں کیا جائے گا؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالی رحم فرمائے. اس ٹائم بھی ہو گیا, اگلے درس میں انشاءاللہ 15-16 اور باقی جو ہیں تقریباً 25-26 کے قریب ہیں, شرک تفصیل سے ہم بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نہیں بھائی کا یہ سوال ہے کہ کچھ ایسے پروڈکٹس موجود ہیں کھانے پینے کے جس میں سور کا ایک مادہ موجود ہوتے جسے E110 کے نام سے مشہور ہے, اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں پیپسی میں موجود ہے, پیپسی کو حرام کر دیتے ہیں, پیپسی نہ پیو, کبھی یہ کس پروڈکٹ میں کبھی کس پروڈکٹ میں, کبھی کہتے ہیں یہ جو ببل ہے بچوں کے, یہ جو گمز ہیں, یہ جو ٹافیز ہیں, اس میں بھی جیلیٹن ہے سور کا ملا ہوا. دیکھیں ایک قاعدہ ہے اہل سنت و جماعت کا, ما ثبت بیقین لا یزول بشک, الیقین لا یزول بشک, جو چیز یقین سے ثابت ہے وہ شک کی بنیاد پر کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی. جب ایک چیز حلال ہے ثابت ہے, اب جو کہتے ہیں حرام ہے اس کے اوپر دلیل واجب ہے کہ وہ بیان کرے کہ حرام کیوں ہے. اور رہی گئی بات جیلیٹن کی, جیلیٹن سور سے بنتا ہے اور سور کے علاوہ دوسرے جانور سے بھی بنتا ہے, جیلیٹن صرف سور کا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اور جو جلی والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں جیلیٹن ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر جیلیٹن سور کا بھی ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے. بھئی کیا وجہ, کیوں جائز ہے؟ کہتے یہ استحلال ہو گیا, استحل من حقیقت ہی, اس کی حقیقت جو تھی خنزیر کی وہ تبدیل ہو کر وہ جیلیٹن ایک نئے مادہ بن گیا ہے, خنزیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے یہ جائز ہے. یہ بات درست نہیں, یہ بات درست نہیں, جائز نہیں ہے. جیلیٹن ایک مادہ ہے, چربی کی طرح ہے, چربی نہیں ہے. اس کے جسم کا حصہ جیسے یہ کان کی نرم ہڈی ہے نا, اس طریقے سے ایک مادہ نکلتا ہے, اس کو وہ پیستے ہیں, بناتے ہیں, اس کو بنانے کے بعد سنتھیٹکلی مطلب اس کو مشینوں میں تیار کرنے کے بعد ایک نئی چیز بن جاتی ہے, اسے جیلیٹن کہتے ہیں. لیکن اصل اس کی مادہ ماہیہ, اصل جو ماہیہ وہ سور کا ہے یا جانور کا, سور کے علاوہ حلال جانور کا بھی ہو سکتا ہے, بکری کا, گائے کا, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے جیلیٹن جو ہے وہ کہا کہ سور کا بھی جائز ہے کیونکہ ابھی وہ سور نہ رہا. حرام تو سور ہے, سور کا گوشت ہے, سور کا خون ہے, سور کا ہڈی ہے, سب کچھ. لیکن یہ جو چیز بنی ہے اب یہ اپنی اصل چیز سے مختلف ہو کے نئی چیز بنی ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ اس کی بنیاد وہی چیز ہے, اصل اس کی بنیاد جو ہے وہی چیز. اس کی مثال دیتے ہیں, اب شراب ہے, مثال یہ دیتے ہیں شراب ہے, شراب میں اگر شراب رکھنے سے کافی عرصہ رکھنے سے اس کو آپ نے تبدیل کر کے شراب خل ہو گیا, سرکہ ہو گیا, سرکہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ سرکہ تو حلال ہے, شراب حرام ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ شراب اپنی اصل صورت کو تبدیل کر کے سرکہ بن گئی تو حلال ہو سکتی ہے, تو خنزیر کیوں نہیں حلال ہو سکتا؟ اور اسی طریقے سے کتا ہے وہ گر جاتا ہے ایسی زمین پر جس میں نمک ہو, نمک والی زمین دیکھی ہوگی آپ لوگوں, نمک والی زمین ہوتی ہے, تو وہ نمک کھا جاتا ہے اور کچھ نہیں چھوڑتا. وہ کچھ عرصے کے بعد آئیں گے تو سب نمک ہی نمک ہوگا, کوئی ہڈی پسلی کچھ نہیں بچے گی, سب نمک بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مملحہ, کہتے ہیں جو چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دے. اگر کوئی شخص جا کے وہاں پر وہ نمک اٹھا کے استعمال کرے, اسے کیا پتا, کتا تھا یا جانور تھا کیا تھا, اس کو تو نمک اٹھایا ہے, اسے کہتے ہیں استحلال, یہ اپنے اصل ماہیت سے تبدیل ہو کر کسی اور چیز کی طرف تبدیل ہونا. ایک شیخ ہے یہاں پر, نام نہیں لیتا میں, اس نے فتویٰ دیا تھا انٹرنیٹ پہ کہ جلیٹن جو سور کا استعمال ہوتا ہے وہ جائز ہے. تو میں نے نمبر لے کے, اس کے پاس ڈاکٹریٹ ہے, پی ایچ ڈی ہے فقہ میں, میں نے فون کیا, میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا آپ نے اس طریقے سے کہا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, تو یہ بات درست نہیں ہے, اب تھوڑا سا نظر ثانی فرمائے. تو اس نے کہا نہیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ پھر مثال مجھے دی, استحلال کی, اس کتے کی مثال دی, اور یہ شراب کی مثال دی, تو یہ بھی وہی چیز ہے. لیکن حق بات یہ ہے کہ اس شخص نے, اب یہاں پہ تأویل ہے, تأویل کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ اصل ماہیت سے تبدیل ہو کر ایک نئی چیز بن گئی, اس کے احکام بھی پہلے والے نہ رہے. تو اگر اس کی شخص پیروی کرتے ہوئے کوئی شخص جلیٹن کو حلال سمجھتا تو وہ شرک و طاعہ نہیں ہے, جس میں پہلے بیان کیا تھا. شرک و طاعہ تب ہوتا ہے جب کوئی دلیل یا تأویل نہ ہو, یاد رکھیں. یہاں پر اس کے پاس تأویل بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ یہ اپنے اصل چیز سے ہٹ گئی ہے, لیکن پھر بھی اپنے تقوی کے لحاظ سے, اپنے علم کے اعتبار سے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نجاسات ہیں, یاد رکھے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک نجاسہ عینیہ ہے جو اصل میں نجس ہوتی ہے, اور ایک نجاسہ حکمیہ ہے جو اصل میں پاک تھی لیکن حکمن جو ہے وہ ناپاک ہو گئی. اب عینی نجاست کیا ہے جانتے ہیں؟ سور اور کتے کا لعاب, اس پہ اجماع ہے, کتے پر بھی اختلاف ہے یاد رکھیں, لیکن کتے کے لعاب پر اجماع ہے. سور پورے کا پورا حرام ہے, نجس ہے, اور کتے کا لعاب بھی نجس ہے, اس پہ اتفاق ہے. اختلاف کس میں ہوا؟ کتے پہ ہوا, کہ کتے کا جسم بھی ناپاک ہے یا صرف اس کا لعاب ناپاک ہے. بس یہ نجاسہ عینیہ ہے, یہ جو بھی جیسے بھی تبدیل ہوئے حرام رہے گی, اس کی کچھ بھی ہو جائے, سور ہے یہ تبدیل ہو جائے, یہ نمک ہو جائے, یہ مٹی ہو جائے, یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں وہ تھا ہی ناپاک, اس کی ہڈی بھی ناپاک ہے, اس کی پسلی بھی ناپاک ہے, اس کا جسم کا ایک ایک خلیہ ناپاک ہے. بس سمجھے کہ نہیں؟ کتے کا جو معاملہ ہے, کیونکہ علماء کا اختلاف ہے کہ صرف لعاب ناپاک ہے اور جسم پاک ہے, اسی کی وجہ پر, بنیاد پر کہ جب کتا مر جاتا ہے اور زمین اسے کھا جاتی ہے, یا مملحہ میں نمکین زمین اسے کھا جاتی ہے, نمک بن جاتا ہے, تو کتے کا جسم اصل میں کیا تھا؟ پاک تھا, ناپاک تھا ہی نہیں, تو نمک جو ہے پھر اصل میں چلا گیا. لیکن خنزیر کی حالت میں کہاں ہے؟ وہ تو اصل میں ناپاک تھا, تبدیل ہو کے پھر وہی چیز بن گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ سور چلتا پھرتا تھا اور یہ مٹی ہے, یا یہ آپ کے سامنے جلیٹن کا ایک ٹکڑا پڑا ہے, پلاسٹک کے ٹکڑے کی طرح ایک چیز پڑی ہے, لیکن اصل تو وہی ہے اس کا. اور شراب کی مثال بھی وہی ہے, شراب اصل میں حکمی نجاست ہے, عینی نجاست نہیں, یاد رکھے. شراب بھی اصل میں کیا تھا؟ انگور تھا, کوئی حلال چیز تھی اصل میں, جو تھا انگور تھا, جو کچھ بھی تھا, لیکن کسی ذریعے سے وہ شراب بنا, حلال سے حرام ہوا, اور جب وہ تبدیل ہوا پھر حلال ہو گئے. تو نجاست عینی حکمیہ میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن اس تعویل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے اور کوئی لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں, یہ شرک و طاعہ نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ گناہ ضرور ہے لیکن شرک و طاعہ نہیں ہے. اگر میرے پاس اتنی دولت آئے تو میں مسجد بناؤں گا, یہ کون سا منت ہے جانتے ہیں؟ یہ منت ہے, یاد رکھیں. منت میں نے بات بیان کی تھی کہ کوئی انسان جو چیز واجب نہیں تھی اس کے اوپر, اسے واجب کر لے, اور اس میں جو آپ نے ابھی جو مثال بیان کیا, سوال کیا ہے کہ میں اگر پیسہ ملے گا تو مسجد بناؤں گا, یہاں پر نیت آپ کی نظر کی ہے یا تمنا کی ہے؟ جو نظر کی نیت ہوتی وہ نیت ہوتی ہے, اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا,
اب آپ کو کون سا کام ہوا جو آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے ذکر نہیں کیا، یہ تو آپ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا پیسہ دیجئے، جب پیسے ہیں گے میں کروں گا، تو یہ نظر میں نہیں آتی. اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوکری مل جائے میں 5,000 مسجد کی تعمیر میں دوں گا، یہ منت ہے، بس سمجھ آئے کہ نہیں. یا یہ عہد کہتے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے پیسے ملیں گے میں عہد کرتا ہوں کہ 5,000 میں مسجد کی تعمیر میں دوں گا. اب یہ آپ پر واجب ہو گئے، جب بھی آپ کو 5,000 ملیں گے اپنے آپ دیں گے.
تو طریقہ بنا لیے 40 دن یہ ایسا مقرر کر لیے، یہ بدعت ہے بتایا، تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو جمرہ کا جو دیوار بڑی کی ہے نا، بول رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ بڑی کیوں کی ہے، یہ بھی بدعت ہے. بول رہے ہیں کہ جو ہے نا جب ضرورت محسوس ہوتی تو بنا لے سکتے ہو، تو میں کیا جواب ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فَإِن فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
پہلا سوال یہ ہے بھائی کا کہ کسی تبلیغی ساتھی سے ان کی بحث ہوئی کہ 40 دن آپ کہتے ہیں نکلنے کا یہ بدعت ہے، تو لوگوں نے جواب میں سوال پہ پھر سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے بےچارے. پھر سوال پہ پھر سوال کیا کہ جمرہ جو ہم دیکھتے ہیں جس کو شیطان کہتے ہیں، شیطان کا لفظ درست نہیں ہے، جمرہ درست ہے، کہ اس کو گورنمنٹ نے بڑا کر دیا تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں بدعت کی تعریف دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل نہ ہو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. تو تین چیزیں آتی ہیں، اس کو ترازو بنا لیں. اگر ترازو آپ کے پاس ہے تو آپ کسی کو بھی جواب کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، نئی چیز ہو، دین کا حصہ ہو، اس کی دلیل نہ ہو. نئی چیز ہو، دین کے لیے وہ چیز کی جائے جو نئی ہے، دین میں ہو، دنیا سے تعلق نہ ہو. نمبر 3، اس کی کوئی دلیل نہ ہو. فی امرنا ہذا ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو. اچھا، اب اس کی ضوابط میں سے ایک ضابطہ ہے. ضابطہ یہ ہے کہ جو ضابطہ ہے، اچھا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقتضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل نہیں کیا اور چھوڑ دیا، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کوئی شخص بعد میں آ کے اسے کرے تو یہ بدعت ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں، اب جشن میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان میں کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی رکاوٹ تھی، کوئی وجہ تھی؟ کر سکتے تھے، مقتضی موجود تھا، وہ کر بھی سکتے تھے، نہیں کیا. اگر کوئی شخص آ جا کے کرے تو ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. ارے بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو ہم بھی کرتے آج. مقتضی موجود تھا، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. اب بات جو جمرات کی آتی ہے، جمرات کو وسیع کرنا، جمرات کو جو وسیع کیا ہے، جمرات کو محدود تھی شروع میں، آپ جائیں کوئی دیوار تھی جمرات کی، کچھ نہیں تھا، اصل میں کچھ نہیں تھا، ایک پلر تھا بس. مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے جو حج کیا تھا، ایک پلر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ برج تھی نہ یہ دیواریں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک گول اس کا ہاتھا تھا اور بالکل کھلا میدان تھا، لوگ آتے تھے پتھر مارتے تھے چلے جاتے تھے. لیکن جو ہی رش بڑھتا گیا، اوپر جگہ بنائی، نیچے جگہ بنائی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو توسیع ہو رہی، جو بڑھوتری ہو رہی، جگہ کو وسیع کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ایک پتھر مارے گا اس کے دو گنے جائیں گے؟ سوال ہے میرا. اس لیے بڑھا کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ یعنی کوئی ثواب حاصل کرنے کے بڑھایا جا رہا ہے یا دنیا میں آسانی کے لیے بڑھایا جا رہا ہے؟ کس لیے؟ آسانی کے لیے. اگر یہ نیت ہوتی, بلکہ یہ اعلان بھی کر دیتے یہاں کے گورنمنٹ کہ اب سیدھی سی بات ہے, اب ذرا حج تبدیل ہو گیا, اب جو ایک پتھر مارے گا وہ دو گنے جائیں گے, لہٰذا ساڑھے تین پتھر اٹھانا, سات نہیں ساڑھے تین کنکر اٹھا کے مارنا, آپ کے پورے ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اگر سبحان اللہ بھائی خدا کے لیے یہ نہ ہو کہ باہر جا کے یہ کہے کہ میں نے نیا فتویٰ دے دیا. میں نے یہ کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ اعلان کرتے, اگر وہ یہ اعلان کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ دین کے لیے یہ کر رہے ہیں, پھر تو بدعت ہوتی. کیونکہ دین کے لیے کوئی بھی عمل کرے دین کا حصہ ہو بدعت ہے. جب دین کا حصہ ہی نہیں ہے, نئی چیز ہے, نئی چیز ہے, وہی ترازو پہ آتے ہیں. نئی چیز ہے کیا؟ دین کا حصہ ہے کہ یعنی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ اجر تو ان کو ملے گا کہ جی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کچل نہیں دیں گے, لوگ دور رہیں گے, آسانی ہو رہی ہے, یہ اجر تو ملے گا. لیکن بنیادی اجر جس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, کیا اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ اجر ملے گا کہ لوگوں کی ایک ایک جگہ دو دو ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں. یہ مطلب نہیں ان کا. تو یہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے, دین کے لیے نہیں ہو رہا. تو شرط کیا تھی دوسری؟ کہ دین کے لیے ہو. دین کے لیے ہی تو یہ بدعت ہے نہیں. اب آتے ہیں دعوت تبلیغ کی طرف. دعوت تبلیغ عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو ہم کبھی نہ کہتے بھئی تم لوگ اس طریقے سے نہ کرو. اس کی دلیل کیا عبادت ہے؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. جب عبادت ہے تو عبادت کیا اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے مرضی سے. عبادت ہوتی ہے ہمیشہ, عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے, اپنی مرضی سے کبھی نہیں ہوتا. ایک شخص آتے نماز پڑھتا ہے, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا خشوع خضوع مسئلہ تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خشوع اخلاص اس کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن ظاہر اس کی طریقہ درست نہیں تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تین مرتبہ شخص نے نماز پڑھی. اگر نمازی اور نماز وہ عبادت ہے جو توحید کی بات, عبادات میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, دعوت تبلیغ کا نہیں ہوگا. یاد رکھیں, اور ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد. اگر نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو نماز نماز نہیں, تو دعوت تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب دعوت تبلیغ عبادت ہے تو ایک ایک حصہ عبادت ہے. جب آپ لوگوں نے اس کو محدود کر دیا 40 دن, تو ہم نے کہا بدعت ہے. کیوں؟ اس ترازو پہ تولتے ہیں. نئی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ چلے پہ جاؤ؟ صحابہ کرام نے کہا؟ نہیں کہا. کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا. اچھا, نئی چیز ہے, نئی چیز ہے. نمبر دو, دین کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہے. کیوں؟ اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں. کوئی شخص یہ کہتا ہے میں دعوت تبلیغ پہ جا رہا ہوں اور بغیر اجر کے جا رہا ہوں, ویسے جا رہا ہوں, سیر کے لیے جا رہا ہوں, نہیں. نیت سب کی ہوتی ہے کہ وہ اجر اور ثواب کے لیے جا رہے ہیں, عبادت ہے. نمبر تین, اس کی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں, یہ بدعت ہے. فرق سمجھ آیا؟ الحمدللہ. دوسرا سوال کیا تھا؟ اچھا, آیت کریمہ. یہ جو آیت آپ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے, ایک شان ہے, کہ جب کوئی شخص گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, مغفرت کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے دعائے مغفرت, تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. کچھ لوگوں نے اور اہل رضا بریلوی نے بھی اسی آیت کو بیان کیا الحمد للہ میں, یہ آیت بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت دے سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ معاف کر سکتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو معاف کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ معافی جو انسان دے سکتا ہے کر سکتا ہے, وہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو مغفرت معافی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ہرگز نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کو حق دینا چاہیے. جیسے توبہ کی میں نے بات کی, اللہ تعالیٰ کے حق میں توبہ, اللہ تعالیٰ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر عورت امامت کرتی ہے تو کیا اس کو چاہیے اقامت کرے یا نہ کرے معلوم کرے؟ دیکھیں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز با جماعت پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اقامت بھی کرے گی. اذان کیونکہ اعلان ہے اور اعلان بلند آواز سے ہوتا ہے اور لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وقت داخل ہو گیا ہو، وہ مرد کرتے ہیں بس، عورتیں نہیں کرتی. اقامت ہر نماز سے پہلے واجب ہے اور اقامت سے ہی نماز ہوتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں.
اگر
ہاں وہ تو وہ پوچھا نہیں، ذرا پتہ ہوگا، جب پوچھا نہیں ہے تو. اگر عورت جمعے کے دن کوئی مد نہیں تو کیا جمعے کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ نہیں، جمعے کی نماز عورت پڑھا نہیں سکتی، کیونکہ جمعہ فرض ہی مردوں پہ، عورتوں پر فرض ہی نہیں ہے. الجمعۃ حق واجب اس میں الا اربع، عورت میں، عورت بھی ان چاروں میں سے مستثنی ہے، بچہ ہے، مسافر ہے، غلام ہے اور عورت ہے، تو یہ ان پر فرض نہیں. اور پانچواں مریض بھی ایک روایت میں آیا ہے، تو جی مسافر پر بھی واجب نہیں ہے. تو عورت پر اصل واجب نہیں، جو اس پر واجب نہیں تو، کیونکہ جمعہ کی نماز ایک خاص نماز ہے، اس میں خطبہ ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خطبہ دے، اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ جمعہ کی امامت کرے، کیونکہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر مرد نہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھ لی جائے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے. کون سی جا یہ حدیث ہے؟ اہل سنن نے اس کو روایت کیا ہے، ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود صحیح سند کے ساتھ. یہ شراب تو نہیں ہے، شراب نہیں ہے، یہ بیرا شراب ہے، بیئر، اس کا نام بیرا ہے، اس کا نام بیئر، بیئر شراب نہیں کہتے، ضروری نہیں ہے، شراب کو نام نہیں ہوتا، یاد رکھیں. جانتے شراب عربی میں شراب کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ہر پینے والی چیز میں شراب کہا جاتا ہے، شربت کو بھی شراب کہتے ہیں، شراب. تو اگر ہم کہیں کہ کسی شخص شراب پیا تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے الکوہل پیا، تو اس کا نام جو ہے اصل میں خمر ہے، ما خامر العقل، یاد رکھ. خمر ایک چیز کو نہیں کہتے کہ یہ جو کی بنی ہوئی ہے یا یہ انگور کی ہے یا یہ کھجور کی ہے، نہیں نہیں، ما خامر العقل، جو عقل کو، عقل پہ پردہ ڈال دے، جو عقل کو کم کر دے، وہ ہوتی ہے جو نشے آور چیز ہو، وہ شراب ہوتی ہے. جو بیئر موجود ہے کہتے ہیں نان الکوہلک، یعنی یہ جو ہے، جو کا پانی ہے، جو کا رس ہے، اس میں ہم نے الکوہل نہیں ڈالی، الکوہل ڈالی جاتی تو شراب بن جاتی، تو ہم نے ڈالی نہیں اس لیے کہ مسلمان پی سکے. تو آپ کو تحفہ بھیجا ان لوگوں نے کہ مسلمان پیتے رہے بےچارے. جی ہاں، اسپرے میں جو الکوہل ہے اس میں علماء کا سخت اختلاف ہے کہ کیا شراب ناپاک ہے یا پاک ہے، اور لمبی بحث کے بعد میں مختصر اس میں بیان کرتا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے پیشاب کی طرح، اور شیخ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ پاک ہے پانی کی طرح. دلیل جانتے کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، دونوں کی ہی دلیل ہے. مزے کی بات دیکھیں، انما اداۃ حصر ہے صرف اور صرف، خمر پھر رجس، رجس کہتے ہیں ناپاک کو، تو خمر ناپاک ہے. علامہ، میں بتا رہا ہوں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے، ناپاک ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یہ آیت میری بھی دلیل ہے. دلیل کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے انما الخمر والمیسر جوا والانصاب والازلام رجس عمل الشیطان. اب جس برتن پہ جوا کھیلا جائے یا جس بت کو پوجا جائے، انصاب، کیا وہ ٹکڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ جس برتن میں جوا کھیلا جائے وہ برتن میں آپ پانی پی سکتے ہیں یا اسے دھو کے پئیں گے؟ پی سکتے ہیں. یا ناپاک ہو گیا، وہ ناپاک تو نہیں ہوا. اور آیت ایک ہی چیز میں آ رہی ہے، یہ نجاست جو ہے نجاست حسیہ نہیں ہے، معنویہ ہے. اگر حسیہ ہوتی تو پھر شراب بھی ناپاک، وہ برتن بھی ناپاک، وہ بت بھی ناپاک. یعنی ایک بت ہے, ایک گڑیا ہے بچوں کی, گڑیا بچے کھیلتے رہتے ہیں, حالانکہ یہ بھی گڑے بھی جائز نہیں, بہرحال بچے رکھتے ہیں کھیلتے ہیں. ایک ہندو آیا ہے, گزرتے گزرتے اس نے نمستے کر کے اپنا سر جھکا کے رام رام کر کے گڑیا کے سامنے چلا گیا. اب یہ گڑیا ناپاک ہو گئی, سوال ہے, کیونکہ اس کی عبادت کی گئی ہے. اب جس نے اس کو ہاتھ لگے بےچارا وضو ٹوٹ گیا, اس کے دوبارہ جا کے دوبارہ وضو کرے تو نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فتویٰ ہے کہ یہ پاک ہے پانی کی طرح. اور ہم کیا کریں, اب بڑے بڑے علماء کے یہ اختلاف ہے, یہ تقوی کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے احتیاط کی جائے. دلیل الحلال بین والحرام بین وبینہ امور مشتبہات ومن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ. جس نے شبہات سے, جو شبہات سے دور ہوا تو اپنے دین کو اس نے بچایا. الکحل کی
یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ الکحل ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر کے مواد کو باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیا یہ وہی الکحل ہے جو شراب میں استعمال
ہے؟ وہی الکحل, الکحل ایک ہی ہے, کیمیکلی ایک ہی الکحل, الکحل کیمیکلی ایک ہی چیز ہے. الکحل سویب ہم استعمال کرتے ہیں, ٹیکہ لگانے سے پہلے لگاتے ہیں مریضوں کو. اگر واقعی یہ ناپاک ہوا تھا پیشاب کی طرح تو کس کی نماز جائز ہوتی؟ جو کلینک میں آتا ہے بےچارا, وہ ہاتھ لگا لگا کے جاتا ہے, وضو بھی کرتا ہے, اس کو دھوتا نہیں, اس جگہ کو غسل تو نہیں کرتا, کو غسل کرتے ہیں. اگر یہ الکحل سویب بام جو ملتے ہیں, تو اگر یہ ناپاک ہوتے تو کسی کی نماز نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, ویسے مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ناپاک ہے ناپاک نہیں ہے, لیکن احتیاطاً کہ انسان, ہاں, مشتبہ چیزیں انسان دور رہے. دلائل کی بنیاد پر اگر دھو سکتے دھو لے, بھول گئے تو کوئی حرج نہیں. میں یہ کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا ان شاء اللہ. نہیں, وہ حرام ہے, الکحل سمجھ کے پیتے پیتے نہیں, سوکھتے ہیں. اور جو پیتے ہیں نشے کے لیے پیتے, حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے, یہ بھی ویسے حرام ہے. وہ جائز ہے, جس میں الکحل نہیں وہ جائز ہے, کیونکہ اسپرے جو موجود ہے, جو عطر موجود ہے, اصل میں یہ حلال ہے. حرام کیا کیا کر دیا اس کو؟ حرام الکحل نے حرام کر دیا. جب الکحل نکال لیں بس. نہیں نہیں, اگر 0% یعنی نہیں ہے, ہم یہ جانتے ہیں یعنی نہیں ہے. اگر 0.1% بھی ہے پھر حرام ہے. بیچ میں آ گیا, ما اسکر کثیر ہو فقلیل حرام, بات ختم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.